ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلى الله عليه
وعجل فرجه. ارباب اعضاء ادارہ مرتضی کی جانب سے خمسہ مجلس ادا کی پانچویں اور آخری گفتگو آپ سورہ احزاب کی آئے مجیدہ کی روشنی میں سماعت کر رہے ہیں، کہ جس میں ہمارا عنوان اہل بیت یعنی محمد اور آل محمد کے تکوینی اور تشریعی مقامات ہیں. حقیر نے کوشش کی کہ ایک نئے موضوع کے عنوان سے کچھ حقائق کو جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں ان نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک سنجیدہ موضوع ہے، لیکن چونکہ ہماری مجالس کا انداز کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ جب تک چٹخارے نہ ہوں، مسالے نہ ہوں، تو ہمیں گفتگو ہضم نہیں ہوتی، خصوصاً نوجوان بچے کہ جو مختلف سطح پر گفتگو کو سننے کے عادی ہیں. یہ سنجیدہ اور علمی موضوعات جو ہیں وہ سماعت کرنے سے گریزہ نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اپنے آرائز کو بقول معروف اس کی انٹینسٹی اور شدت کم کر کے نوجوان نسل تک پہنچائے جائے. اور میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے، دیکھیے کوئی ایک گھنٹہ گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک گھنٹہ گزارنا، بلکہ بعض اوقات تو یعنی میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ انسان گفتگو کرنے بیٹھتا ہے تو بعض اوقات تسلسل اتنا ہوتا ہے کہ وقت کا اندازہ نہیں ہوتا اور پتہ نہیں چلتا کہ 50 منٹ اور 40 منٹ کہاں گئے. یعنی وہ کہ جب میں موضوع پہ تیاری کر کے آتا اور میں اپنی مجلس جو ہے وہ باقاعدہ اور ہر جگہ کہتا ہوں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں قبلہ آپ یہ باتیں کیوں کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، میں اسے عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، میں اسے عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، واقعی عبادت ہے یہ، یہ اجر رسالت ہے، یہ مودت ادا کر رہے ہیں جس کو آیت اللہ بحجت فرماتے تھے. یہ نہیں کہو کہ مجلس ادا میں جا رہے، کہو کربلا جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر اہل بیت ہے. تو اپنی مجالس لکھتا ہوں، تیار کرتا ہوں، نوٹس بناتا ہوں، یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی جا رہی ہے، رات میں یا صبح خود اس کو سنتا ہوں، ایک عشرہ ہو، دو عشرے ہوں، تین عشرے ہوں، چار عشرے ہوں، میری پریکٹس یہی ہے کہ اپنی گفتگو کو دوبارہ سنتا ہوں، کوئی نقطہ اگر رہ جاتا ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ کل اس کو بیان کروں گا، نقطہ رہ جاتا ہے، بات سے بات نہیں کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر باقاعدہ سن کر اس کو نوٹ کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں مثلا جو کل وعدہ کیا تھا وہ نقطہ بیان کروں. اور پھر مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں، یہ درسگاہ ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے. جب ہم کہتے ہیں انا مدینۃ العلم اول علی باب، ہاں کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو یہ صرف مولا علی دروازہ نہیں ہے، یہ امام حسن بھی دروازہ ہے، کربلا بھی دروازہ ہے. تو کربلا آئیں اور پھر ہماری معرفت میں اضافہ نہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ نہ ہو، ہماری سوچ کو جہت نہ ملے، تو پھر کیا فائدہ مجلس کا؟ جہاں تھے وہیں موجود ہیں، جیسے تھے وہیں کھڑے ہیں، جس منزل پہ تھے اس منزل سے آگے سفر نہیں کیا، تو پھر کربلا کے ساتھ سفر نہیں. کہ کربلا در حقیقت وہ ذریعہ ہے خداوند عالم کا جو ہمیں بہت آگے تک لے جانے والی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے آٹھویں امام، امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کل نصف و نجات. انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو کریں گے کہ ہم سب کے سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں. سفن جمع ہے سفینہ کی، ہم اہل بیت یعنی تیرا معصومین سفینہ نجات ہے. ولیکن اب یہ ذرا غور سے سنی کا، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرا، لیکن حسین کا سفینہ تیز رفتار بھی ہے اور بہت وسیع بھی ہے، بہت وسیع ہے، آنے واحد میں پوری انسانیت کو یہ اس پال لے جانے والا ہے. تو یہ درسگاہ ہے کہ جہاں ہم نے آگے کچھ سیکھنا ہے. یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر میرے اخلاق میں، میرے علم میں، میری معرفت میں، میرے لائف اسٹائل میں، میری تھنکنگ اسٹائل میں اگر تبدیلی نہ آئے، طرز و فکر، طرز تفکر میں اگر تبدیلی نہ آئے، تو پھر میں نے کربلا سے کیا لے. کربلا فکروں کو جھجھوڑنے والی ہے، کربلا جسموں میں تحرک دینے والی ہے. کربلا میں نے کسی موقع پہ شاید حیدرآباد میں کسی جگہ کہا تھا کہ عزاداری تحرک ہے، عزاداری بیداری ہے. آپ اپنے گھر میں تو آپ نے کہا لائیو آ رہی ہے، لائیو سن سکتے ہیں، نہیں، آپ گھر سے چلنا شروع ہوئے، یعنی آپ کے اندر موشن آنا، ایکسیلریشن شروع ہو گیا، حرکت شروع ہو گئی، آپ مجلس میں ادا کے بیٹھ گئے، اب کیا ہے، مسلسل آپ کا سفر جاری ہے، یعنی جسمانی سفر بھی ہے اور روحانی سفر بھی ہے آپ کا. جس کو میں نے کہا تھا یہ تقریب ہے، لیکن تقریب دنیا بھی نہیں ہے، اس میں جسم تقریب جمع نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جسم بھی جمع ہوتے ہیں اور روحیں بھی حسینی بن جاتی ہیں. تو آپ مجلس ادا میں، جب مجلس ادا ہوئی اور فضائل اہل بیت آپ سنے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر داد بھی دی، نعرہ بھی لگایا، صلوات بھی بھیجی، مسلسل آپ میں تحرک ہے، مسلسل آپ میں بیداری ہے، مسلسل آپ سفر کر رہے ہیں. بظاہر ایک گھنٹہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی روح اس فرش ادا سے عرش خدا تک پہنچ جاتی ہے. یہ نام کا فرض ہے، لیکن کام کا عرش ہے. مل کے درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. پھر آپ کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں، یہ تحرک نہیں ہے تو بیداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو عزاداری تحرک پیدا کرتی ہے، فکروں میں بھی، جسموں میں بھی اور جسموں میں. مل کے درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. لہذا یہ ایک گھنٹہ ہم نے یہاں سے کچھ سیکھنا ہے، لینا ہے، علمی طور پر، عملی طور پر سوچیں سمجھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم نے کربلا سے کیا سیکھا ہے. شاید یہیں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا، یا اگر نہیں کہا تھا تو سماعت کر لیجئے، اور اگر تکرار ہو رہی ہے تو دوبارہ سن لیجئے، معذرت چاہوں گا اس کے لیے. میں عطر فروش کی دکان پہ جاؤں، 10 منٹ کھڑا رہوں، جب باہر نکلوں گا تو کیا ہوگا؟ جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی. جی لوگ کہیں گے بھائی کہاں سے آ رہا ہوں، میں کہوں گا یار عطر فروش کی دکان سے آ رہا ہوں. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ قصابی دکان پہ چلے جائیے، چمڑے کے کارخانے چلے جائیے، 10 منٹ وہاں کھڑے رہیے، 10 منٹ آپ کھڑے رہیے، آپ کے بدن سے چمڑے کی بدبو آنے لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس فضا میں چلے گئے، وہ فضا آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے. عطر کی فضا میں گئے، آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے. تو میں اور آپ
کتنے سال سے حسین کی عزاداری میں آ رہے ہیں سوچئے گا. دیکھیں لمحے فکر یہ ہے, کتنے سال سے عزاداری کر رہے ہیں, کتنی مجلسیں ہم نے اب تک کی ہیں, پہلی محرم سے آج 15 محرم ہو گئی, کوئی حسینی خوشبو ہم میں سے جھلک رہی ہے, کوئی اخلاق, کوئی کردار, کوئی تو ہو نا, ہوگی یقیناً, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, ہر شخص کچھ نہ کچھ لے رہا ہے, گین کر رہا ہے, ہو نہیں سکتا کہ حسین کی محفل, بھائی عطر فروش کی دکان پہ جائے اس کی خوشبو لیتا ہے, چمڑے کے کارخانے جائے اس کی بدبو لیتا ہے, تم حسین کی مجلس میں اور حسین کی خوشبو تمہیں نہ ملے. حسین تو وہ گل الہی ہے کہ جو روز اصل سے خوشبو بانٹ رہا ہے, یہ لینے والے کا اعجاز ہے وہ کتنی خوشبو لیتا ہے, بلکہ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو فرش ہے یہ فرش نہیں ہے, یہ عرش ہے, یہ بہت دور کی چیز آپ کو دکھاتا ہے. بہت دور کی چیز کیا ہوتی ہے, مثلا آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کیا کرتے ہیں ایک آلہ لیتے ہیں, اس آلے کا نام کیا, دور بین, دور بین یعنی دور کی چیز, بین یعنی دکھا دینے والا, اس کو فوکس کرتے ہیں اور فوکس کرنے کے بعد بہت کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ سامنے کون ہے, نیلو. اب تو خیر رات میں بھی ایسی دوربینیں آ گئی ہیں کہ رات میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے کون ہے. یہ دوربین فرش ادا کی, مجلس ادا کی, ہمیں صرف دنیا نہیں دکھاتی, ہمیں آخرت کلیئر کر کے دکھا دیتی ہے. کس طرح, ہور کی طرح. ہور نے کالے کپڑے نہیں پہنے تھے, ہور نے ماتم نہیں کیا تھا, ہور نے امام حسین پہ گریہ نہیں کیا تھا, وہ اس ثواب سے محروم تھا, یعنی رہ گیا, کیونکہ یہ ثواب تو امام حسین کی شہادت کے بعد ہے. لیکن ہور کو بصیرت آ گئی تھی, معرفت حسین ابن علی آ گئی تھی, حسین کی خوشبو آ گئی تھی, تو وہ دنیا میں رہ کر جنت و جہنم کو دیکھ رہا تھا. لہذا اگر مجلس ادا میں آنے کے بعد مجھے اپنی قیامت نظر نہ آئے, مجھے اپنی قبر نظر نہ آئے, تو میں نے مجلس ادا سے کیا لیا. میں ہمیشہ مجلس ہے اس سال ثواب میں کہتا ہوں, اس سال ثواب میں یہ مجلس ادا مجھے میری قبر دکھا رہی ہے, مجھے میری آخرت دکھا رہی ہے, منکر نکیر کے سوالات دکھا رہی ہے, پولیس سراغ سے گزرنا دکھا رہی ہے کہ دیکھو وہ منزل آنے والی ہے, لہذا اس کے لیے تیاری کرو. اور دوربین کیا ہے, مجلس حسین ابن علی ہے, مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا. تو کوشش کی کہ کچھ نئے مطالب کو اپنے سننے والوں کی سماعت عالیہ کی نظر کر سکوں. بہرحال اور میں معمولاً فیڈ بیک لیتا ہوں, پوچھتا ہوں منتظمین سے کہ بھائی کیا فیڈ بیک آ رہا ہے, تو کسی نے کہا مولانا نے بڑا خشک موضوع لیا ہے. یقیناً خشک موضوع ہے, میں نے کوشش کی کہ نوجوان دوستوں کے لیے کوئی علمی, کوئی سائنسی, کوئی ایکسپریمنٹل ایگزامپلس کے ذریعے سے ان کو بتانے کی کوشش کروں. بہرحال اس میں میں کتنا کامیاب ہوں, میں آپ سے تو کچھ نہیں چاہوں گا, میں اپنے مولا سے اور اپنی بیوی سے چاہوں گا کہ وہ اس کی جزا مجھے دیں. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سورہ احزاب آخری گفتگو ہے, مقامات تکوینی و تشریع آل محمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں تم بھی اس نبی پر درود بھیجو. پہلی ذمہ داری, یسلم تسلیمہ, اور تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ مقامات ہیں تکوینی و تشریع آل محمد ہیں, اور میں مسلسل بتا رہا ہوں کہ ہمارا اور اہل سنت کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ تکوینی و تشریع فرق میں ہے, نظر میں ہے. وہ آل محمد کو صرف تشریعاً ایک انسانی قالب میں دیکھتے ہیں, جبکہ ہم اہل بیت کو روایات محمد آل محمد کے جو اہل سنت کے ہیں بھی موجود ہیں, اور
قرآن کریم کی متعدد آیات کی روشنی میں ان کے تکوینی فضائل کی صورت میں دیکھتے ہیں. جب تک کہ ان تکوینی فضائل کو کما حقہ تسلیم نہ کیا جائے. سب ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. مولا نے خود کہا الا تقدرون علی ذلك, حتیٰ کہ تم علی کی پیروی, مکمل پیروی نہیں کر سکتے. مولا نے اعتراف کیا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے مولا نے کہ تم لوگ مجھ علی کی پوری طرح پیروی نہیں کر سکتے. وہ لیکن آئینونی, لیکن تھوڑی سی مدد تو کرو. شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو بھائی, کہیں نہ کہیں تمہارے عمل میں علی کا عمل تو نظر آئے, تاکہ تم پر علی کے شیعہ ہونے کا عنوان صادق آ جائے. کیونکہ شیعہ کہا کسے جاتا ہے, جو پیچھے پیچھے جاتا ہے. معمولی سی مثال میں دوں نوجوان بچوں کے لیے, تشیع جنازہ. شیعہ کا لفظ تشیع سے نکلا ہے, تشیع یعنی پیچھے پیچھے جانا. اگر مثلا جنازہ 9 نمبر کے قبرستان کی طرف جا رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ شہر کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ تشیع جنازہ کر رہے ہیں. تشیع جنازہ, جنازے کے پیچھے پیچھے مشایعت کرنا, قدم قدم جانا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی فکر پر چلتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی آئیڈیالوجی علی کی آئیڈیالوجی, اس کا طرز زندگی علی کا طرز زندگی, اس کی سوچ علی کی سوچ, اس کا ہم مغم علی کا ہم مغم ہے. اسی کو تو ولایت کہا جاتا ہے. میں نے کہا ولایت کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مومن ہوتا ہے جو اونٹی پہن کے کہتا ہے مومن ہوں, ٹھیک ہے یہ بھی ثواب ہے. ایک کلاوہ پہن کے کہتا ہے مومن ہوں, یہ بھی اچھا کام ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کہتا ہے میں نعرہ ولایت علی ولی اللہ لگاتا ہوں, یہ بھی نعرہ لگانا ثواب ہے. ایک کہتا ہے میں فلاں کام کرتا ہوں, یہ سب ولایت کے اظہار کے طریقے ہیں. ولایت کا مکمل اظہار یہ ہے کہ جو تیرا مولا چاہتا ہے تو بھی وہی چاہے. اسی کو ولایت کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا یہ جو کائنات میں جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ولایت کے. انما ولیکم اللہ, سورہ مائدہ, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں. انما کا لفظ کہا, یعنی انما بس, صرف, اونلی اللہ تمہارا ولی ہے, رسول ولی ہے, علی ولی ہیں, لیکن علی کا نام نہیں لیا, بلکہ کیا, اور وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکاۃ دے رہا ہے. پھر مفسر نے لکھا یہاں پہ مراد جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے, مبارک ہے. کم سے کم مولا کے نام پہ تو ایک ایسی جاندار صلوات بھیجے نا. یہ ولایت ہے. لہذا جتنے بھی کمالات ہیں مولا کائنات میں وہ سب رسول اللہ کے ہیں. اور ابھی میں روایت پڑھ کے آ رہا ہوں کہ جس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ اور مولا, اور یہ چھٹے امام کی روایت میں 2-3 روز قبل پیش کر چکا ہوں کہ خود مولا کائنات نے کہا کہ انا و محمد من نور واحد, میں اور سرکار ایک ہی نور سے تھے. خدا نے آدھے سے کہا محمد ہو جا, آدھے سے کہا علی ہو جا. ایک کو نبوت و خاتمیت دی, ایک کو وصایت و ولایت دی, اور پھر اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چل نکلا. تو کہا کہ میں اور سرکار تمام مقامات تکوینی میں, خلقت کائنات سے قبل, خلقت آدم سے قبل, اور آدم کی خلقت تو بعد میں ہوئی ہے, ملائکہ کی خلقت پہلے ہوئی ہے کہ جس میں ابلیس بدوقت بھی شامل تھا, 6000 سال عبادت کی, پھر اس کو ملائکہ میں شامل کر دیا, جس کو ملائکہ انت کہتے ہیں نہیں پتہ کہ 6000 سال دنیا کے تھے آخرت کے تھے. تو کل روایت پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے نور سے عرش کو, مولا کائنات کے نور سے در حقیقت ملائکہ کو, جناب سیدہ کائنات کے نور سے زمین و آسمان کو, امام حسن کے نور سے چاند ستاروں کو, اور آپ کی خدمت سورج چاند کو, اور امام حسین علیہ السلام کے نور سے جنت کو اور حوروں کو خلق کیا. یہ سب ان سے بارہ تر, اور 424,000 سال قبل
خداوند عالم نے ان کو خلق کیا، اس کے بعد ملائکہ آئے۔ تو یہ جو پھر کہتے ہیں کہ علی جبرائیل کا ٹیچر ہے، اس وجہ سے ہے کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے تحلیل کی۔ ارے ہم نے ان کو عبادت سکھائی ہے، تو جو دنیا سے پہلے در حقیقت عبادت سکھانے والا ہو تو دنیا میں آنے کے بعد اسی کو زیب دیتا ہے محمد کا نائب ہونا۔ تو جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب سرکار کے ہیں، اور سرکار کے کمالات کیا ہیں؟ وہ سب خداوند عالم کے ہیں۔ اس کو حضرت امام خمینی نے تفسیر سورۃ الحمد میں لکھا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے تمام ہم، یہ الف لام جو آیا ہے، ایک الف لام میں نے بتایا تو معرفہ کے لیے آتا ہے، یعنی عام کو خاص کرنے کے لیے، نبی عام ہے، النبی آ جائے گا تو خاص ہو جائے گا، لہذا الف لام یعنی تمام تعریفیں۔ جیسے میں نے کہا تھا مسجد، مساجد اور مساجد، مسجد ایک مسجد، مساجد تین سے زیادہ، اور المساجد روح زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں۔ تو فرمایا کہ تمام تعریفیں، توجہ رکھے گا، یہ جو کہتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت، یہ کیسے عبادت ہے؟ توجہ رکھے گا، کیسے علی کا ذکر عبادت ہو جاتا ہے؟ اب امام خمینی نے اپنی تفسیر سورہ الحمد میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ الف لام جو آیا ہے اس کا مطلب ہے، اس کو کہتا ہے لام استغراق، الف لام استغراق، یعنی تمام تعریفیں روح زمین پر جتنی بھی تعریف ہے، آپ جس کی بھی تعریف کر رہے ہیں وہ سب اس میں ضم ہو جائے گی، اس میں شامل ہو جائے گی، اور یہ سب کی سب حمد الہی بن جائے گی۔ اس لیے کائنات میں جو خوبی، جو اچھائی، جو حسنات، جو درجات ہیں ہم انسانوں میں، نبیوں میں، اہل بیت میں، وہ سب خداوند عالم کی ذات سے شروع ہوئے ہیں۔ لہذا جب کہا الحمدللہ رب العالمین تو تمام تعریفیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں تم سرکار کی تعریف کرو گے تو وہ بھی خدا کی تعریف کہلائے گی، علی کی تعریف کرو گے تو وہ بھی خدا کی تعریف کہلائے گی۔ سرکار نے اسی لیے تو کہا تھا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے کہ جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو جائے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہو جائیں، جس کی زبان لسان اللہ ہو جائے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہو جائے، جو خود وجہ اللہ ہو کر اللہ کی آیت اللہ الکبریٰ ہو جائے، کہ مولا فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی وہ عظیم نشانی ہوں۔ تیسواں پارہ، یسالونک عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ ان عظیم نبا کے بارے میں، نشانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے کہا وہ نبا، وہ خبر، وہ آیت کبریٰ اللہ کی میں ہوں۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اور بات آ گئی تو کسی خلیفہ راشد کے زمانے میں مولا کا عنایت طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے مولانا نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے وہ کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے، تو آپ نے آگے بڑھ کر اس کو ایک تماچا رسید کیا، تادیباً تادیباً ایک تماچا رسید کیا۔ وہ کہ یہ خلیفہ راشد کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، کہ علی نے مارا ہے، تو وہ جو رکھے گا یہ شکایت لے کے آیا خلیفہ کے دربار میں، پیچھے مولا کائنات۔ اب خلیفہ کریں تو کیا کریں کہ جس کی شکایت کر رہا ہے وہ پیچھے اور کوئی اور نہیں ہے، تو کہا کہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، تو میں کیا کروں۔ یہ فضائل تو ان کو بھی معلوم تھے کہ جو خلفاء راشدین تھے، اور صرف یہ نہیں بلکہ کہتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے، علی کی مشکل کشائی نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ تو اہل بیت کے معنوی تکوینی فضائل ہیں، اور ہمارا بنیادی جو سلسلہ گفتگو ہے تمام فرقوں کے ساتھ، تمام مسالے کے ساتھ، وہ یہی ہے۔ اہل سنت میں کچھ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے معنوی مقامات کو مانتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی حد تک، کیونکہ ان کی ہاں بھی ولایت کا سلسلہ، وہ ولایت کا سلسلہ مولا کائنات سے۔ بہرحال اب اس میں بڑی تفصیل میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ بہرحال ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام، ان کو کہا ہے
مختلف اگر آپ قرآن کو پڑھیے تو آپ کو کبھی بنی اسرائیل کا واقعہ ملے گا. بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا نیل سے جب پار کر کے نکلے تو حضرت موسیٰ گئے 30 دن کے لیے, اللہ نے مہمان بنایا, گیسٹ بنایا, حضرت موسیٰ چلے گئے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ, 30 راتوں کے لیے اسپیشل گیسٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, 10 راتیں ایڈیشن کر دیں, کتنی ہو گئیں 40. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, 30 راتوں کے لیے بلایا تھا, آفیشیل میٹنگ جو کارڈ دیا تھا اللہ نے انویٹیشن, پھر 10 راتیں اضافہ کی, 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم سے دور گئے تھے. توجہ رکھیے گا, کہیں نہیں گئے تھے, پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں, مرے نہیں تھے, انتقال نہیں ہوا تھا, لیکن اپنی قوم میں نائب چھوڑ کے گئے تھے, اپنی قوم میں خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. توجہ رکھیے گا, تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ آبے کا آبائی بگڑا ہوا ہے, بت پرستی ہو رہی ہے, گوسالہ پرستی ہو رہی ہے. بھئی یہ کیا, حضرت ہارون کی پیشانی کو پکڑ لیے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ قسم بخدا میں نے نہیں کہا, یہ خود یہ کر رہا ہے. تصور کیجئے 40 دن کے لیے نبی ایک غیبت میں جاتا ہے, غائب ہوا نا, غیبت یعنی غائب ہونا, موجود ہے لیکن یہاں نہیں ہے, زندہ ہے موجود ہے, نائب چھوڑ کے گیا ہے. 40 دن میں اصل اساس دین موسوی بدل ڈالی لوگوں نے, 1150 سال سے میرا امام پردے غیب میں ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی سازش کی گئی ہوگی اس دین کو تبدیل کرنے کے لیے. مسلسل دشمن اس بات میں مگن ہے, لگا ہوا ہے, صحیح کر رہا ہے کہ روح دین کو ان سے لے لیا جائے, روح انتظار کو ان سے لے لیا جائے. یہ انتظار کریں کہ روزو نہ کہیں اللہ جل اللہ جل یا مولا یا صاحب الزمان, الامان 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 من فتن ذات الزمان کہتے رہو, لیکن روح انتظار لے لیا جائے. انتظار کسے کہتے ہیں؟ ہم سب پکار رہے ہیں, رو رو کے پکار رہے ہیں, فریادیں ہو رہی ہیں, دعا امام زمانہ ہو رہی ہے, استغاثہ امام زمانہ, الا جل الا جل الا جل, یعنی مولا جلدی, اسع یعنی ابھی, اتنی دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن کیوں وہ تڑپ کیوں نہیں آ رہی؟ تو دشمن پوری کوشش کر, وہ 40 دن کے لیے گئے تھے تو دین کی شکل بدل ڈالی, اساس بدل ڈالی. تو آپ سوچئے کہ امام زمانہ جو نہیں, تو وہ جو 40 دن کے لیے غیبت میں جائے, اپنی قوم میں خلیفہ چھوڑ کے جائے جو مفضول نبی ہے. مفضول نبی کا کیا عقیدہ؟ ایک فاضل ہوتا ہے, ایک مفضول ہوتا ہے. فاضل یعنی جو برتری رکھتا ہے, مفضول جو اس سے کمتر ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب رسول اللہ سے مفضول ہیں. میرا نبی انبیاء کا تاجدار, سردار انبیاء, حبیب کر, فاضل نبی ہے. توجہ رکھے گا, یہ جو کہتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی, اے شاہ مدینہ تمہیں سوچ رہا تھا یہ سارے نبی تیرے در کے سوالی, یہ در کون سا ہے؟ تو سرکار نے یہی تو فرمایا تھا, انا مدینۃ العلم والی بابہا. سارے نبی تیرے در کے سوالی, تو یہ در کون سا ہے؟ سرکار نے کہا مشتق آنا ہے تو علی تک آؤ گے. تو پتہ چلا سارے انبیاء جو ہیں اس در کے سوالی ہے. بلکہ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اور روایات میں آیا ہے کہ انبیاء کو نبوت اس لیے ملی ہے, سبب کیا ہے, علت کیا ہے؟ انہوں نے فضائل اہل بیت کو قبول کیا ہے, ولایت اہل بیت کو قبول کیا ہے, پھر خداوند عالم نے ان کو نبوت عطا کی ہے. تو فاضل نبی ہے اور مفضول نبی ہے. ممکن نہیں ہے, دیکھیں دنیا میں تو پرچی سسٹم ہوتا ہے نا کہ ادھر سے گریڈ نہیں ہے پھر بھی اس کو داخلہ دلا دیتے ہیں, بڑے بڑے افسر جو امتحانوں میں فیل ہو جاتے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے,
لیکن خدا کے پرچی سسٹم نہیں ہے. خدا کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرچی سے اوپر آ جائے جس کا اہل نہ ہو, وہ اہلیت, وہ سیٹ, وہ پوسٹ, وہ منصب, وہ مقام اسے دے دیا جائے. تو فاضل فاضل ہوتا ہے اور مفضول مفضول ہوتا ہے. تو مفضول نبی جو کرے گا بدرجہ اولا فاضل نبی اسے انجام دے گا, توجہ رکھے گا. یعنی جیسے کوئی یہ چھت ہے تو اس کے نیچے جو کھڑا ہوگا وہ سائے میں آئے گا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی چھت کے نیچے آ جائے تپتی دھوپ میں وہ سائے میں نہ آئے. یقیناً جب چھت کے نیچے آئے گا تو سائے, جو چھت کا ہے یہ فاضل نبی کی صورت مثلا سمجھانے کے لیے, اور جو نیچے آ رہا ہے وہ مفضول نبی ہے. یعنی جو مفضول ہے وہ فاضل نبی کی تمام صفات کو عمدن اپنے اندر اپنے یعنی استعداد کے لیے حاصل یہ ہوا ہے. اب جو مفضول نبی ہے اس کو تو اتنی فکر ہے کہ 40 دن کے لیے جاؤں تو نائب چھوڑ کے جاؤں, تو فاضل نبی تمام امت کو بغیر ہادی اور رہنما کے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کو خدا بند عالم نے تکوینی لحاظ سے اہل بیت کے لیے مخصوص فرمایا. اور پھر جب یہ وہاں سے نکلے, یہ تیح نامی ایک وادی میں 40 سال تک سرگرداں رہے, کیونکہ انہوں نے اپنی توحید بدل ڈالی تھی, اساتذہ بدل ڈالی تھی. مولا کائنات کے بدل یہودی آیا. دیکھیں مولا کائنات نے دین کا دفاع کیا ہے, جہاں پر ہو سکا خلفاء کی مدد کی, جہاں تک ہو سکا ان کی تائید بھی کی, جہاں تک ہو سکا اسلام کو مضبوط بھی کیا, مشورے بھی دیے. بہت سی جگہ ملاحظہ بھی نہیں کیا مولا کائنات نے, کوئی ملاحظہ نہیں ہے بہت سے مقامات پر, توجہ رکھیے گا. جہاں ہو سکا کیا. اب ایک یہودی آیا سرکار کے انتقال کے بعد, سرکار کے وصال کے بعد, کہ دیکھیے آپ تو آپ کے رسول گئے اور آپ نے جو ہے کیا کیا, آپس میں نزاع شروع کر دیا کہ بھائی یہ امیر بنے گا, یہ خلیفہ بنے گا, یہ خلیفہ بنے گا. مولا کہنا سمجھتے تھے کیا کہنا چاہ رہا ہے. مولا کائنات نے کہا دیکھو ہمارا اختلاف وسیع میں نہیں تھا, خلیفہ میں نہیں تھا, طریقے میں تھا. توجہ رکھیے گا, طریقے میں تھا. لیکن تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے دریائے نیل سے نکلتے ہی اپنی توحید پر لڑانی تھی. ابھی دریائے نیل کا پانی تمہارے پیٹ تو خشک نہیں ہوا, تم نے خدا پرستی کی جگہ گوسالہ پرستی شروع کی. اس طریقے سے مولا کائنات نے دین کا دفاع کیا. واقعی یہ 25 سال مولا کائنات خاموش نہیں بیٹھے, دین کا دفاع کیا ہے. اسی لیے تو خلفاء کہتے تھے لولا علی, اگر علی نہ ہوتے, علی نہ ہوتے. 60 مرتبہ سے زیادہ جناب عمر سے یہ قول منقول ہے کہ اگر علی نہ ہوتے. اور صرف یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے مقامات پر, بڑے بڑے حادثات میں, مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے, مدینے میں قیامت کا زلزلہ آیا, لوگ بھاگتے ہوئے خلیفہ کے پاس, خلیفہ راشد موجود ہیں. اب لوگ بھاگتے ہوئے ادھر سے دیکھا خلیفہ راشد بھی پریشانی کے عالم میں نکل رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کا, ہم تو آپ کے پاس پناہ لینے ہیں, آپ خلیفہ راشد ہیں, آپ رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہیں. ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا, چلو چل کے علی کے پاس چلتے ہیں جو مشکل کشا ہے. اب ادھر سے مولا کائنات کے جب پاس چلے تو مولا کائنات دھیرے دھیرے اطمینان سے قدم بڑھاتے ہوئے اپنے بیت الشرف سے باہر آئے. ادھر ہوائیاں اڑ رہی مسلمانوں کے چہرے پر زلزلے کو دیکھ کر, اور یہ ابو تراب ہے کہ جو پورا کا پورا اطمینان میں ہے. ایک دفعہ پوچھا کہ خلیفہ راشد سے کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ سرکار یہ زلزلہ قیامت خیز آ رہا ہے, لوگ میرے پاس, میں آپ کے پاس. ایک دفعہ مولا کائنات نے, بلکہ یوں کہوں ذرا غور سے سنیے گا, مل کے درود بھیجے محمد وال محمد آل. لوگ میرے پاس, میں لوگوں کو لے کے آپ کے پاس کہ آپ کچھ کیجئے. پتہ ہے کہ اگر کوئی ان زلزلوں کو روک سکتا ہے تو اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اب مولا کائنات نے, بلکہ جو نہیں, ابو تراب نے مٹی کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا اس خودی ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے خاموش ہو جا. آپ یقین کیجئے روایت کے لفظ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں, لرستی ہوئی زمین. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے سے کس کس نے زلزلہ دیکھا ہے. قم میں تھا تو میں نے ایک بڑا تقریباً 6 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ دیکھا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں نا طوطے اڑ جاتے ہیں, ہوش اڑ جاتے ہیں, وہ والی بات ہوتی ہے. خدا بہرحال آفات سے محفوظ رکھے, لیکن زلزلہ بہت قیامت کی چیز ہوتی ہے. اچھا والا انسان بھی آسان خطا ہو جاتے ہیں, اور میں نے جو میں بھگت چکا ہوں تو مجھے تو معلوم ہے. بہرحال تو معمولی چیز نہیں ہوتی زلزلہ,
اللہ بچائے آپ کو انشاءاللہ. کہا کہ ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے. ابو جلال رسی زمین تھی جو تھر تھر کانپ رہی تھی, ایسے لگا جیسے کسی اپنی ماں کی گود میں ایک روتا ہوا بچہ کے خاموش ہو جاتا ہے. یہ ہے مولا کائنات, یہ ہیں, یہ وہ ہیں ابو تراب ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو زمین و آسمان پہ جن کی بادشاہی ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. چالیس سال تک یہ سرگردان رہے بنی اسرائیل, روتے رہے چلاتے رہے, تو بغیر خدا نے کہا ٹھیک ہے. ایک باب ہے باب ہتتن. ہتتن کیا ہے؟ ایک وادی تھی ان میں داخل ہونا تھا, ایک باب مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس باب سے تمہیں جانا ہے, لیکن سجدہ کرتے ہوئے اور ہتتن یعنی اے خدا ہمیں معاف کر دے, معاف کر دے. اب یہ اتنے بدبخت تھے, اتنے نالائق تھے, اتنے نکمے تھے, یا یوں کہوں کہ اردو میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ان کی مت ماری گئی تھی کہ ہر چیز میں مذاق, ہر چیز کو ایزی لینا. اور یہی چیز ہماری ہے, ہر چیز کو ایزی لے لیتے ہیں. نماز ہے تو ایزی, عزاداری تو ایزی, جی ماتم ہے تو ایزی, ہر چیز میں مثلا بس جیسے فٹ ہو جائیں جیسے کر لیں. یہ ایزی لینا بعض اوقات بڑا گراں تمام ہوتا ہے زندگی گرامی. لہٰذا ہر چیز کو ایزی مت لیں. ماں باپ ہیں ان کو ایزی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ماں نے کہہ دیا کہہ دیا, ابا نے کہہ دیا کہہ دیا, وہ بچہ چلا گیا. اپنی مرضی ہر جگہ نہیں چلائیں, ایزی مت لیں. یہ ایزی لینے کی بیماری جو ہے وہ پھر آخرت میں جو ہے وہ گلے میں اٹک جائے گی عزیزان گرامی. اب یہ بھی ہر چیز کو ایزی لیتے تھے, مذاق میں لیتے تھے, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹے لگا رہے ہیں. اب جو خدا نے کہا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو, چالیس سال بھٹکتے رہے, خاک چھانتے رہے, پینے کا پانی نہیں, کھانے کی چیزیں نہیں, خدا نے بہرحال توبہ قبول کے کہا کہ اب جو ہے اس وادی سے نکلو چالیس سال کے بعد. اور کہا کہ یہ دروازہ یہاں سے جاؤ, اس کو کہتے ہیں باب ہتتن. قرآن کی آیت موجود ہے مختلف. ہتتن یعنی تمہیں یہاں سے سجدے کی حالت میں جانا ہے, اور یہ کہتے ہیں خدا ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. لیکن یہ پھر اسی میں کھلواڑ شروع کر دیا انہوں نے, اور ایک دوسرے مذاق شروع کر دیا. پھر وہاں پہ خدا نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا, اور پھر کئی ہزار بنی اسرائیل اس میں لقمہ اجل بن گئے. تو اہل بیت کو رسول اللہ نے کہا یہ باب ہتتن ہے. جس طرح بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی, یہ جو یسلم و تسلیمہ ہے کہ تسلیم ہو جاؤ اہل بیت کے سامنے, یہ کیا ہے؟ ہمیں اہل بیت کے سامنے تسلیم ہونا, جتنا کہہ دیا اتنا ہمیں تسلیم ہونا ہے. اب امام موجود ہیں, چھٹے امام, یہ دعائے غریق جو آپ پڑھتے ہیں بہت ہی مشہور ہے, نام شاید نہ معلوم آپ کو, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب راوی تھا وہ تھوڑا سوشل تھا, جیسے ہم لوگ سوشل ہوتے ہیں نا, ہر چیز سوشل میڈیا پہ پہلے جاتی ہے کہیں اور. ابھی آپ نے دیکھا نا, دو دن پہلے میں نے کہا تھا, مولانا نے کہا انسان کے جھوٹے اور سچے میں ایک ہی چیز ہے کہ وہ جو سنے اسے نقل کر دے. حق و باطل میں چار انگوش کا فاصلہ ہے, یہی ہے نا مولا کا قول, جو سنو اسے نقل کر دو بغیر تحریک کے. وہ ایک ویڈیو آئی تھی راول پنڈی کی, ایک اینگل سے لگ رہا تھا جیسے کوئی واقعہ کوئی دلہن ہے. جب میرے پاس آئے تو میں نے فوراً تصدیق کی, فوراً میں نے کہا کہ بتاؤ یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے, میری عادت اسی قسم کی ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک وائس نوٹ بھیج رہا ہوں کہ ہمارے 1800 سے یہ رسم موجود ہے کہ اس طرح نیزے پر مثلا ایک کلا رکھ کر یا پگڑی رکھ کر اس کو سجا کر اس پہ منت کی چادریں ڈالتے ہیں. اب یہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ نعوذ باللہ کیا کہنا شروع کر دیا, وہ لڑکی آ گئی, دلہن آ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پہلے جو دوسری چیزیں ہیں ان پہ گفتگو ہونی چاہیے. جناب قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی, ہاں ماں کا ارمان تھا, وہ بھی ارمان نہیں تھا. امام حسین کربلا میں دین کو بچانے گئے تھے, یہ 13 سالہ بچے کی, نابالغ بچے کی شادی کرنے گئے تھے. اب اپنے بچے کی شادی کریں گے 13 سالہ بچے کی؟ کبھی نہیں کریں گے. جناب قاسم کی شادی تھی, اور پھر جس سے شادی کرواتے ہیں وہ تو حسن مسنہ کی زوجہ تھی. توجہ رکھیے کہ انہیں اپنی بھابھی سے ان کی شادی کروا رہے ہیں. تو بعض اوقات ہم بھی کہیں کہ کہیں نکل جاتے. اب یہ الگ بات ہے کہ مہندی کی رسم کیا ہے کیا نہیں, اس میں بھارت ہونا نہیں چاہتا, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں لوگوں نے جب تنقید شروع کر دی, بعد میں چلا کہ جناب وہ تو ایک اینگل سے بنائی گئی تھی, دوسرے اینگل سے دکھائی تو حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. تو ہر چیز کو جو سوشل میڈیا پہ آئے اسے نہ بڑھائیں جب تک کہ یقین نہ ہو.
ابھی میں ایک جگہ گیا یہاں چار نمبر مجلس میں، لکھا تھا امام زمانہ کا قول، میں نے کہا خدا کے بندوں کیوں امام زمانہ کے قول سے منسوخ کرتے ہو، نام سے منسوخ کرتے ہو، امام کا قول نہیں ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا، میں تمہارا جواب دوں گا، بھائی امام نے نہیں کہا، ٹھیک ہے آپ کہیں کہ ہاں ایک اچھی چیز ہے امام سے منسوخ نہ کریں آپ، لیکن زبردست امام سے منسوخ. اب عشق عاشقی کے جتنے اقوال ہیں وہ آج کل یہ انسٹاگرام پہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا دوست کو یوں کر لو، دوست کو منہ کر لو، عشق کے لیے یہ کر دو، عشق کے کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا، یعنی جتنے عشق عاشقی اقوال ہیں وہ سب مولا علی کے نام سے چل رہے ہیں، حد ہوتی ہے اور ہم اسے فارورڈ کیے جا رہے ہیں، تو دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ باب حدت ان کہا ہے تسلیم ہونا ہے. اب بہت سے لوگ سوشل ہوتے، اب مولانا کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اب یہ دعائے غریق ہے. دعائے غریق کیا ہے؟ مولا امام صادق دیکھ رہے ہیں آنے والا زمانہ، توجہ رکھے گا آنے والا زمانہ، کون امام وہ ہوتا ہے جو نظر رکھتا ہے آنے والے زمانے پر اور پھر بتاتا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے زمانے میں شاید اس کے نیکسٹ امام کو، یہ سیکنڈ نیکسٹ کو، یہ تھرڈ نیکسٹ امام کو موقع نہ ملے، چھٹے امام کو، پانچویں امام کو موقع ملا، بہت ساری دعائیں بہت ساری احادیث امام سے منسوب ہے، لیکن ساتویں امام سے اتنا نہیں ہے. امام ہفتوں کی کئی زندگی جو ہے سال جو ہیں وہ قید خانے میں گزر گئے، آٹھویں امام کو تھوڑا سا موقع ملا، امام نے تشیع کو مضبوط کیا، نویں امام پھر نسبتاً خاموش، دسویں امام پھر مشکلات میں گرفتار. تو اب جس امام کو جتنا موقع ملا آپ دیکھیں گے وہ آگے تک بہن. مولا علی پہلے امام ہے، مولا علی کو معلوم ہے یہ چار سال جو مجھے ملے ہیں اس میں میں نے سب کچھ ویو بیان کر دینا ہے، لہذا آخری زمانے سے متعلق امام علی کی غیب گوئی موجود ہے، آخری زمانے کا احوال موجود ہے جس میں میرا پورا اشرہ ہے چار سال پہلے کا، آخر الزمان سے متعلق مولا علی کی غیب گوئی، پیشن گوئی نہیں کہتا میں، پیشن گوئی نجومی کرتے ہیں. علی وہ ہے جو علم الہی سے آنے والے واقعات کی خبر دیتا ہے، غیب گوئی کرتے ہیں، ان کو غیب کا علم ہوتا ہے. اب کیا ہوا، امام صادق کہہ رہے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو کہتے ہیں دعائے غریق. غریق کسے کہتے ہیں؟ نہر میں ڈوبنے والوں کو. میرے ایک عزیز سے، وہ شاید کراچی آ رہے تھے جا رہے تھے، پھلیلی نہر میں ان کی گاڑی ڈوب گئی، اس میں میرے چچا بھی تھے، میرے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے، دو آدمی اور تھے، اتفاق سے وہ دونوں اہل سنت تھے، ان دونوں کا پانی میں ڈوب گئے. میرے چچا وہ بھی حیات تھی ان کی بچ گئے، میرے کزن تھے وہ بھی زندہ رہ گئے. آپ یقین کیجئے کہ وہ جو ڈوبے تھے ان کے مٹھی بند تھی بہت سختی کے ساتھ، جب مٹھی کھولی گئی آپ تصور کر سکتے ہیں کیا نکلا، گھاس کے پتے نکلے. گھاس کے پتے کیوں نکلے؟ جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو جو چیز ملتی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. اب وہ ڈوب رہا تھا، اسے نہیں پتا کیا چیز ہاتھ، جو چیز ہاتھ میں آئی اس نے پکڑ لی. ڈوبتا ہوا انسان ایسا ہی ہوتا ہے. تو امام صادق کہنے کہ ایک زمانہ آئے گا تم ڈوب جاؤ گے. اب امام یہ تکوینی علم رکھتا ہے، امام آگے تک دیکھ رہا ہے، اور یہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے میری شہزادی علم کانا وما یکون رکھتی ہیں، کہ جب سرکار انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو حضرت جبرائیل نازل ہوتے تھے اور پھر وہ آ کے علم مکان و یکون کی خبر دیا کرتے تھے، جس کو مولا کائنات لکھ لیا کرتے تھے اور اس کو صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا. امام کہتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے ہم اپنی دادی کی کتاب کھول کر اس میں اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بدبخت تھا جس کو بولنے کی بیماری ہے، ایام فاطمیہ میں نے یہ پڑھا تھا، اگلے دن اس کا کلپ آ گیا، ہر چیز میں بولتا ہے. بہرحال میں آپ سب جانتے ہیں کون ہے وہ، اس کو بولنے کی بیماری ہے کہ یہ دیکھو یہ نئی شریعت لے آئے، یہ نئی وحی لے آئے، یہ فرشتہ لے آئے. پھر تمہیں معلوم نہیں کہ تکوینی فضائل کیا ہیں، اہل بیت کے تشریح فضائل کیا ہیں، تمہیں بولنے کا مرض ہے، بولتے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ، تو جو ڈوب رہا ہوتا ہے انسان، اب امام کہہ رہا ہے آخری زمانے میں ڈوب رہے ہوگے تم. مولا یہاں تو کوئی نہیں ڈوب رہا، یہ تو پانی نہیں ہے. مولا نے کہا ہر ڈوبنا پانی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ خشکی میں بھی لوگ ڈوب جاتے ہیں. حسین اگر کشتی نجات ہے تو حسین تو ریگستان میں تھے، یہ کون سی کشتی جو ریگستان میں. پتہ چلا کہ فکروں کو نجات دینے والے حسین ابن علی ہیں. فکروں کو. تو امام کہنا اپنی فکروں کو نجات دو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے خدا ہمیں بچا لے، ثبت قلبی علی دینک یعنی میرے دل کو مضبوط کر دے اپنے دین پر. اب وہ سوشل تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دل کو. امام نے کہا میرے دل کو؟ اس نے کہا ہمارے دل کو. امام نے کہا نہیں، اس کو خاموش، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، جتنا کہہ رہا ہوں. نہیں، اب مولا نے کہا کہ یار، امام نے کہا فلل عوام ان یقلدوا، عوام کو جو تقلید کرے. ارے جناب، ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے. بھائی ایک مسئلہ پوچھ کے بتا دو امام زمانہ سے، میں تمہاری تقلید کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اب اپنی طرف سے اگر انسان کرے گا، یہ ہے تسلیم ہونا، کہ جو امام کہہ رہا ہے اسے تسلیم کرے. اور یہی صفت اگر ہم میں پیدا ہو جائے ہارون مکی جیسی، کہ مولا قیام، مولا جہاد، مولا نعرہ. ایسی لوگ تھے امام علی کے زمانے میں. ایک نوجوان آ گیا جذباتی قسم کا، نوجوان جذباتی ہوتے، جذبات بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن عقل کے ساتھ، مولا تلوار اٹھائی، مولا جہاد کیجیے. بولنے کا اچھا ٹھیک ہے، کل جو ہے وہ آ جانا. بس یہ گھر پہنچا، کل تو بیگم سے کہا کل تو ہوگا تمادم، بس قلندر. مولا نے اذن دے دیا. اب ان کی ہوتی نئی نئی شادی، مولا نے کہا دیکھو جا تو رہے ہو لیکن یہ ذرا زلفے جو ہیں بال کٹوا کے آنا. اب یہ پہنچے کر، مولا نے تو کہہ دیا اب تو دمادم مس قلندر ہوگا، فائنل ہوگا. جب جانے لگے تو یاد آیا کہ مولا نے کہا تھا کہ یہ زلفے کٹوا کے آنا. تو بیگم سے کہنے لگے کہ بیگم مولا نے کہا یہ بال کٹوا کے آنا. بیگم کہنے لگی کہ آپ کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی، آپ گنجے ہو جائیں گے تو لوگ مجھے گنجے کی بیوی کہیں گے. آپ ایسا کریں سر پہ صافہ باندھ لیں، مولا کو پتہ نہیں چلے گا. مولا کو پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھیں معرفت ہے، ماننے والا ہے، محبت رکھتا ہے، لیکن ناقص محبت ہے نا، سر پہ صافہ. اب یہ بیچارہ بیوی کے کہنے میں آگے صافہ وافہ باندھ کر جی سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. مولا آئے اور تلوار کی نوک سے اس کے سر سے صافہ ہٹایا اور کہا جب تو جان، جب تو بال کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کیا دے گا. تو تسلیم ہونا ہے ہمیں، در حقیقت تسلیم ہونا ہے کہ کس طریقے سے اہل بیت ہمیں آگے لے جانا چاہیے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. دو تین حدیثیں میں لے کے لائے تھا، بس زمان زمان گنجائش نہیں ہے، تابوت بھی برآمد ہوگا. ان کو باب حتتن کہا ہے، ان کو اصحاب کہف کہا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ باب السلم. ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی باب السلم کافتن، پورے کے پورے باب سلام سے داخل ہو جاؤ. کہا اہل بیت علیہم السلام باب سلام دی، اہل بیت باب حتتن، اہل بیت اصحاب کہف کے مانند ہیں جو خدا کی یاد دلا رہے تمام اہل بیت. تو یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد. پھر فرمایا، اور پھر تکوینی مقامات کے تحت جیسے کہا کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. پھر فرمایا مثل اہل بیتی کا بیت اللہ فی الناس، علی کی مثال لوگوں میں بیت اللہ کی طرح ہے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرح ہے. توجہ رکھیے گا، اب مثال بھی ایسی سرکار دیتے تھے کہ مثال کا جواب لانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا تھا. بات آ گئی تو ایک فضیلت کا نقطہ عرض کرتا چلوں. فرمایا یا علی ما مثلک فی امت الا کسورت توحید، علی تیری مثال میری امت میں کوئی لا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تو ایسا ہے جیسے قرآن میں سورۃ توحید. سورۃ توحید کیا ہے؟ اللہ کا شناختی کارڈ ہے. اللہ کو پہچاننا ہے تو سورۃ توحید کو پہچاننا ہوگا. بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، بعض لوگ مجھ پہ بھی غلو کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، آل محمد اپنے فضائل میں واحد ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد یہ بے نیاز ہے، اللہ اہل بیت لوگوں سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو پیدا کرتا ہے. آل محمد نے اللہ سے فضائل لی ہیں، یہ اپنے فضائل کسی کو دے نہیں سکتے. ولم یکن لہ کفوان احد، ارے پوری ہستی میں محمد بھی مل جائے، اہل بیت بھی مل جائے، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور پوری ہستی میں کوئی آل محمد کی برابری کرنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ علی تمہاری مثال اس امت میں سورہ توحید کے یعنی مثال بھی ایسی لائی کہ مثال بھی کوئی نہیں لا سکتا. کہا کہ جو قرآن کو ایک دفعہ پڑھتا ہے وہ ایک مرتبہ یعنی ایک تہائی قرآن کو پڑھنے کا ثواب حاصل کرے. ایک دفعہ سورہ توحید پڑھی آپ نے یعنی ون تھرڈ قرآن پڑھنے کا ثواب, دو دفعہ سورہ توحید پڑھی آپ کو دو تہائی ٹو تھرڈ قرآن کو پڑھنے کا ثواب ملا, جب آپ نے تین مرتبہ سورہ توحید پڑھی تو آپ کو پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب مل گیا. اب سرکار فرماتے ہیں یا علی من احبك بقلبه, اے علی جس نے تجھ سے اپنے دل سے محبت کی اس نے ایک تہائی ایمان کو جمع کر لیا. وہ من احبك بقلبه ولسانه, اور جس نے تجھے چاہا محبت کی اپنی زبان سے اپنے دل سے اس نے دو تہائی ایمان کو دل میں جمع کر لیا. ومن احبك بقلبه بلسانه بيده, اور جس نے تجھے چاہا جس نے تجھے محبت کا اظہار کیا دل سے بھی زبان سے بھی ہاتھ سے بھی تو پورا کا پورا ایمان اس کے دل میں جمع ہو گیا. تو پتہ چلا اپنے مرحومین کو پورے قرآن کا ثواب بھی دیتے ہیں ولایت علی اور ایمان کے ثواب بھی بخش دیتے ہیں.
یہ ہے تکوینی فضائل, یہ ہے آل محمد, ان کی مثال بھی نہیں ہے, حق ان کے ساتھ, یہ علی حق کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا بلکہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. فرمایا کہ علی تمہاری مثال اس امت میں کس کی طرح ہے, خانہ کعبہ کی طرح. اور فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ کا گھر اس کا تباہ کر جس میں استطاعت ہے. فمن عذرہ فلہ عذر, جس کے پاس عذر ہے ایکسکیوز ہے اس کے پاس ایکسکیوز ہے. ومن مریضا, جو مریض ہیں اس کے لیے عذر ہے, کوئی نہیں جا سکتا اس کے پاس عذر ہے. لیکن فرمایا اے علی تجھ میں اور تیری اولاد میں ان سے محبت اور ولایت میں نہ کسی کالے کو چھٹی ہے, نہ کسی گورے کو چھٹی ہے, نہ چھوٹے کو چھٹی ہے, نہ بڑے کو چھٹی ہے, نہ مریض کو چھٹی ہے, نہ صحت مند کو چھٹی ہے. خدا نے علی کی ولایت سب پر واجب کر دی ہے, کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اس لیے کہ جو اس دنیا میں علی کے فضائل سے اندھا ہو جاتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا محشور ہوتا ہے. یہ وہ ولایت ہے کہ جس میں کوئی تعطیل نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے. ہمیں ولایت کی منزل پہ آنا ہے, ہمیں تسلیم کی منزل پہ آنا ہے. یسلم تسلیما, تسلیم ہونا ہے. دل چاہے نہ چاہے علی کی پیروی کرنی ہے, دل چاہے نہ چاہے اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے بغیر اطاعت کے. امام نے فرمایا اطاعت نہیں ہے جتنا بھی تم دعویٰ کر لو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اس لیے کہ روز قیامت ہماری خدا سے رشتہ داری نہیں ہے. جنت ہر نیک و فرما بردار کے لیے ہے, خواہ وہ کالا آپسی غلام کیوں نہ ہو. اور جہنم ہر آسی و فرما ہر آسی اور گنہگار کے لیے, خواہ وہ کوئی بھی انسان سید قریشی کیوں نہ ہو, گنہگار ہے جہنم میں ڈالا جائے گا. بس اب کی ذہن یسلم تسلیم, انہیں تسلیم ہونا. بس ہماری ذمہ داری کیا ہے, ولایت کا اقرار کرے, بابانگے دہول کرے, اظہار کرے, اقرار کرے, اعتراف کرے, بیان کرے, پورے وجہ کے ساتھ کہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. بلا فصل ہے مولا علی, سینہ ٹھوک کے کہیں لیکن کیا اطاعت کی منزل پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا نماز پڑھو, ارے ہم کہاں اور وہ کہاں, بیٹا روزہ رکھو, ارے ہم کہاں وہ کہاں, بیٹا یہ کام کر لو پردہ کر لو, بیٹا ہم کہاں وہ کہاں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کے پاس پہنچے روزے کے بعد مولا شفاعت کہیں گے بیٹا ہم کہاں اور تم کہاں. کہیں ایسا نہ ہو, شرمندگی نہ ہو اہل بیت کو. بس ہمیں تسلیم کی منزل پہ آنا ہے. یہ دوسرا فریضہ ہے کہ وہ فضائل جو اہل بیت کے ہیں دنیا اہل بیت کو ہم سے پہچانتی ہے. جس طرح پتوں سے درخت اور شجر کا پتہ چلتا ہے, اہل بیت نے کہا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں, اور ہمارے شیعہ ہم درخت کے جو شجر نبوت ہے اس کے پتے ہیں. لہذا تم دیکھو کہ تمہارا عمل ہماری بدنامی کا سبب نہ بنے, ہماری عزا, ہماری مجلس, ہمارا ماتب, ہمارا جلوس, ہر جگہ. چھوٹی سی مثال میں دوں, پارکنگ. ارے جناب بس ہمارا تو جلوس ہے, جہاں چاہے پارکنگ کر دیں. نہیں, یہ علی والوں کا راستہ نہیں ہے, یہ حسین والوں کا راستہ نہیں ہے. مجلس ہماری ہو رہی, کہیں بھی پارک کر دیں. ہوتا ہے نوجوانوں میں, بھائی ٹھیک ہے ہمارا جلوس ہے, حتیٰ جلوس بھی آپ کا ہے, پورا روٹ آپ کا ہے, پھر بھی غلط جگہ پارک نہ کریں, پھر بھی غلط جگہ پارک نہ کریں. آسانی کے لیے ڈبل پارک کر دیتے ہیں. اپنی گاڑی دکان یہاں پر ہے لیکن ایک گاڑی پارک ہوئی بھی ہے, اسی کے برابر میں ٹریفک جام ہوتا ہے, ہوتا رہے, رکتا ہے رکتا رہے, چند قدم چل کے نہیں جا سکتے. یہ علی والوں کا راستہ نہیں ہے, ظلم علی والوں کا راستہ نہیں ہے. لہذا ہم سے پہچانا جا رہا ہے, آپ کے جلوس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے, غلط عمل نہ ہو, غلط پارکنگ نہ ہو, غلط توجہ نہ ہو. یہ آہستہ آہستہ آپ کو آخری زمانے میں, جو ہمارا زمانہ ہے آخری زمانہ ہے, یہ آپ کو کہاں پہ لے آئے گی, ذوف ایمان کی منزل پہ لے آئے گی. آخری زمانہ امام زمانہ کا معاشرہ ہے, آخری زمانہ امام زمانہ کا زمانہ ہے, ان کا ٹائم ہے اور ہمیں ان کے ساتھ محشور کیا جائے گا. لہذا ایسا نہ ہو یہ چھوٹی چھوٹی غلط باتیں ہمارے اندر ایک عادت ثانیہ کی طرح ہمارے اندر گھر کر لیں اور پھر ہمیں عادت ہو جائے. لہذا ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوا. معذرت کے ساتھ جو حضرات پان گٹکا چھا لیا سٹی مٹی کھاتے ہیں, تو اکثر میں کہتا ہوں کہ دیکھیے امام زمانہ آئیں گے, ان سے پہلے اپنی عادت کو ترک کر لیجئے. اس لیے کہ امام زمانہ کے زمانے میں نہ سگریٹ ملے گی, نہ پان ملے گا, نہ چھالیاں ملے گی, نہ سٹی ملے گی, نہ پی ڈی ملے گی, نہ کوئی اور ملے گا. ابھی سے تیاری کریں, روزانہ ایک عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں, امام سے مدد طلب کریں, امام آپ کی مدد کرے گا. ہو نہیں سکتا کہ فرزند علی کو پکارو تم اور وہ تمہاری مدد نہ کرے. بچہ گرتے کہتے یا علی مدد, کوئی چیز اٹھانے وزن نہیں کہہ رہے یا علی مدد. جی کبھی آنکھیں جب بہک رہی ہوں تو اس وقت کہتے ہیں یا علی مدد, جب کان غیبت کے لیے مچل رہے ہوں جب کہتے ہیں یا علی مدد, جب زبان تڑپ رہی ہوتی ہے غیبت کر رہے ہیں لوگوں کو ہنسائیں اس وقت کہیں یا علی مدد. صرف علی مدد وزنی چیزوں کو اٹھانے کے لیے, گرتے ہو کے سہارا دینے کے لیے نہیں, علی اس کی بھی مدد کر رہا ہے جو اپنی ایمان کی پختگی علی سے چاہتا ہے. لہذا امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بس آج آخری گفتگو ہے اور شب یہ تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت, جس کو امام زمانہ یاد کر رہے ہیں, صبح و شام یاد کر رہے ہیں. ایک بہت بڑے مرجع نے ایک عمل بتایا تھا کہ اگر زیارت عاشورہ کو وہ عمل کیا جائے تو اس کو کربلا کے مناظر میں سے ایک منظر دکھایا جاتا ہے, ایک منظر. کوشش کروں گا میری آواز پہنچ سکے. ایک مشہد کی مومنہ تھی, اس نے وہ عمل کیا. عمل کرنے کے بعد اس کو ایک جھلک دکھائی گئی, صرف ایک جھلک. تاب نہ لا سکی, طاقت نہیں تھی, چیخ مار کر روح قفص انصاری پرواز کر گئی. کربلا کے مصائب کا ایک منظر نہیں دیکھ سکی وہ مومنہ. میرا امام وہ ہے جو 1150 سال سے زیادہ صبح و شام یہ منظر دیکھ رہا ہے. میرا امام کیا کر رہا ہے, صبح شام لأنت بنا صباحاً و مساءً. مولا جد حسین میں آپ پر صبح و شام گریا کروں گا, خون کے آنسو روؤں گا. امام زمانہ یاد کر رہا ہے. بس آج اس کا ماتم ہے, آج اس کا شبیہ تابوت برآمد ہوگا کہ جس کا لاشا اٹھ نہ سکا تھا, جو 3 دن کا بھوکا تھا پیاسا تھا, جس کا اکبر اس کے سامنے مارا گیا, جس کے اصغر کو 3 شعبے کا تیر مارا گیا, جس نے اپنے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا, جو عباس کے لاشے پہ کہہ کے پہنچا عباس تم نے میری کمر توڑ دی. اجرکم اللہ, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی اون محمد کا لاشا, کبھی اصحاب کا لاشا. بس ادارو راوی کہتا ہے امام حسین اس طریقے سے ایک ایک کر کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. آخر وقت میں جب میرا مولا خیام میں پہنچا سید سجاد کے پاس, ایک غشی تاری تھی مسلحتن امام پر, امام کو بیدار کیا اور کہا کہ بیٹا اب ہم جا رہے ہیں یہ گھر تمہارے حوالے۔ ایک دفعہ سید سجاد نے دیکھا امام حسین کے قیافے پہ نگاہ ڈالی، چہرہ اور داڑھی اور لباس خون میں آلودہ، کہا کہ اینا اینا عمل عباس، بابا آج اچھا عباس نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے ساتھ، آج علی اکبر نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام نے کہا کیا کہتے، کیا روداس سنا تھے علی اکبر کی اور عباس کی اور اون محمد کی؟ حسین نے کہا بیٹا سید سجاد بس اب اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں بچا، اب میں بھی خدا حافظی کے لیے آیا ہوں۔ یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ امام حسین خیام میں آئے، یا زینب، یا سکینہ، یا رقیہ، علیکن منی السلام، بہن زینب تم پر میرا آخری سلام ہو، سکینہ بابا کا آخری سلام لے لو، بی بی و حسین کا آخری سلام لے لو۔ بس عزتدارو راوی کہتا ہے حسین ایسے رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، بیویوں نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، وا محمد والیا، وا مرتضی، وا حسین، آئے حسین آئے علی۔ پتہ تھا بیویوں کو صبح سے جو رند میں جاتا ہے پتہ تھا حسین موجود ہیں، علی اکبر گئے بیویوں کو پتہ تھا حسین موجود ہیں، عباس گئے پتہ تھا حسین موجود ہیں، اون محمد گئے پتہ تھا حسین موجود ہیں۔ اب بیویوں نے سنا امام آئے ہیں آخری رخصت کو، بیویوں کو پتا تھا اب حسین جا رہے ہیں، اب کوئی نہیں ہے میں بچانے والا۔ اجرکم اللہ، ہاں زدارو حسین رخصت ہوئے، زینب نے ماں کی وصیت پوری کی، بس ایک دفعہ زینب کے قریب آئے، کہا بہن زینب ذرا کلائی سے چادر تو ہٹاؤ، ارے بابا کی وصیت پوری کروں، ارے بابا نے کہا تھا حسین آخر وقت میں ہم نہ ہوں گے، تیری بہنا کے ہاتھوں میں رسند باندھی جائے گی۔ بس عزتدارو میرا مولا سوار ہوا، ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، بس دو منٹ کی زحمت ہے، شبیہ تابوت برآمد ہو گئے، عزت و احترام سے اٹھانا عزتدارو، مگر ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ حسین نے کہا مجھے معلوم ہے اے اسب وفادار تو بہت تھک چکا ہے، لیکن یہ آخری خدمت انجام دے لے۔ ادادارو ایک دفعہ ذوالجناح نے ایک دفعہ سر نیچے کیا، حسین نے دیکھا سکینہ ہے جو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا کے ذوالجناح، ارے میرے بابا کو رن میں نہ لے جا، ارے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا، علم تو آیا علمدار نہ آیا۔ ایک دفعہ امام حسین ایک دفعہ زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے قد کو سکینہ کے قد کے برابر کیا، سینے سے لگایا، بیٹا سکینہ دیکھو ضد اچھی بات نہیں ہوتی، دیکھو بیٹا ہم جا رہے ہیں، اب ماں کو تنگ مت کرنا، بیٹا اب بابا کا سینہ نہیں ملے گا، اماں کو تنگ مت کرنا۔ بس سکینہ نے دو خواہشیں کی، بابا تم جا رہے ہو تو ہمیں مدینے پہنچا دو، ہمیں مدینے پہنچا دو۔ کہا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر کہا سکینہ نے بابا، ارے آخری وقت میں سکینہ کو ایک بار گودی میں لے لو، سینے پہ سلا لو، ارے میرا مولا تپتے ہوئے صحرا میں لیٹ گیا، سکینہ کو سلا دیا، بہن کے حوالے کیا، ارے کچھ دیر نہ گزری تھی 70 قدم سے بہن دیکھ رہی تھی، ارے کند خنجر جل رہا تھا، یا رسول اللہ یہ سوال دوش رسالت حسین اپنے خون میں غلطا ہے، سرخاندیاں چلی، ارے بی بی دوڑ کر خیام میں آئی، سید سجاد مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دے رہا۔ سید سجاد نے کہا وہ بھی اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، عزادارو خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد بلند ہونا چاہتے اٹھ نہ سکے، لیٹے لیٹے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، بابا مظلوم بیٹے کا سلام لے لو۔
جناب زینب نے کلیجہ تھام لیا اور کہا بیٹا مجھے بھائی نظر نہیں آتا. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب حسین کی زیارت زمین پہ نہیں نوک نیزہ پہ ہوگی. بس یہی وجہ ہے سید سجاد کو آخر میں بڑا قلق تھا 11 محرم کو جو قافلہ چلا سید سجاد نے دیکھا ارے باپ کا لاشا پامال شدہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد خود کو سنبھالو. کب پھوپھی اماں ارے نادا کے لاش دفن ہو ارے جسے زہرا نے چکی اپنی.